السلام عليكم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، برادران اسلام، آج کی نشست میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو دوسرا خطبہ ہوتا ہے جمعہ میں، عید میں بھی تقریباً وہی ہوتا ہے، دوسرا خطبہ سیم ہوتا ہے. بظاہر یہ ایک ٹریڈیشن لگتا ہے انڈیا پاکستان والوں کا کہ ان کے پاس اس کا رواج ہے، لیکن اس کی کچھ حقیقت اور بھی ہے، اور چونکہ اس حقیقت سے اوجھل ہو گئی دوسری دنیا، اس لیے ان کے پاس اس کا اہتمام نہیں رہا. یہ دوسرا خطبہ دراصل، یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے شروع فرمایا، جو عمر ثانی کہلاتے ہیں، جن کی عدل و انصاف کو 2.5 سال میں ایک تاریخی مقام حاصل ہو گیا. 2.5 سال میں 25,000 مقدمے انہوں نے خود سے حل کیے تھے اپنے دور خلافت میں. مقدمات میں ٹائم نہیں ہوتا تھا ان کے پاس، وقت نہیں لگاتے تھے زیادہ، وہ تحقیق کی اور فیصلہ کر دیا. اور عدل و انصاف کا یہ حال ہو گیا تھا کہ جانوروں پر اس کا اثر پڑ گیا تھا. عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں بھیڑیا اگر بھیڑوں میں آ جاتا، دمبوں میں آ جاتا، تو حملہ نہیں کر سکتا تھا، بس جو جانور مرمرا گیا ہے اس کو کھا کے قناعت کر لیتا تھا، ایک گھاٹ پہ پانی پی لیتے تھے. اس کی وجہ سے ہمارے دیار مشرق میں خاص طور پر یہ متداول، یعنی یہ معمول بھی ہوا، یہ خطبہ، اور اس میں کچھ راز ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ امت کو درود شریف پڑھنے کا پابندی سے حکم دیا جاتا ہے. جو مشہور آئے تھے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، والی وہ پڑھی جاتی ہے سب سے پہلے خطبہ مسنونہ کے بعد. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب پڑھو جب امام صاحب یہ آیت پڑھ رہے ہیں، کیونکہ وہ تو منع ہے. اذا قام الامام الى الخطبہ فلا صلاۃ ولا کلام، جب امام خطبے کی طرف کھڑا ہو جائے تو اس کو نہ سلام کرنے کی، نہ تو نماز پڑھنے کی اجازت ہے کسی کو، نہ بات کرنے کی اجازت ہے. جب نماز ہی کی اجازت نہیں ہے تو تلاوت کی بھی نہیں ہے، ذکر کی بھی نہیں ہے، امر بالمعروف کی بھی نہیں ہے، نہی عن المنکر کی بھی نہیں ہے، سلام کی بھی نہیں ہے، سلام کے جواب کی بھی نہیں ہے. اس لیے ہمارے دیار میں خطیب صاحب منبر پہ آ کے سلام نہیں کرتے جیسے دوسرے دیار میں عادت ہے، چونکہ سلام دیں گے تو جواب دے گا، اور جواب دینا خطبے کے وقت میں صحیح نہیں، اس لیے سلام نہیں کرتے. فلوریڈا میں ایک مرتبہ میں گیا ہوا تھا جماعت میں، وہاں ان لوگوں نے جمعہ کی نماز کے لیے لگا دیا، زیادہ عرب ساتھی. خطبے کے بعد ایک عرب ساتھی امام سے کہنے لگا، مجھ سے تو کہا نہیں، اس نے سمجھ گیا یہ تو کوئی دوسری چیز ہے، اسے الجھنے غلط ہے، جاہل آدمی ہے. تو اس نے کہا کہ اس نے سلام کیوں نہیں کہا خطبے پر. اب وہ بےچارا جزبز، چونکہ وہ تو ان کے ماحول میں رنگے ہوئے، کیا بولے ان کو. مگر اس کا راز یہ ہے کہ ہمارے پاس سلام نہیں کیا جاتا خطبے پہ، چونکہ جواب دینا واجب ہے پھر. اور خطبے کے وقت میں اگر کسی نے کسی دوسرے سے کہا کہ تم خاموش ہو جاؤ، تو یہ خاموش ہو جاؤ کہنے والا امر بالمعروف کر رہا ہے، نہیں عن المنکر کر رہا ہے، برائی سے روک رہا ہے، یہ بھی غلط ہے. جو بات کر رہا وہ تو غلط ہے، جو دوسرے سے کہے خاموش ہو جاؤ وہ بھی غلط ہے، جو دوسرے سے کہے ذرا ڈبے آگے بڑھا دو یہ بھی غلط ہے، بس دیکھ کے بڑھا دو بس. اگر ویسے تو خطبے کے وقت ہوتا ہی نہیں وہ، اسی وجہ سے ہم اپنا دستور بدل دیتے. بعض جگہ نماز کے بعد ہے پورا سلام کے بعد، اور ہمارے انڈیا میں تو یہ رواج ہے، آپ پاکستان میں بھی یہی ہوگا، چونکہ دونوں کی ان معاملات میں، مذہبی معاملات میں، تہذیب بہت ملتی جلتی ہے. مذہبی تہذیب اپنی الگ ہے، دوسری تہذیب اپنی الگ ہے. اس میں تو یہ ہے کہ امام صاحب کے نماز سلام پھیرنے کے بعد میں ڈبے پھرائے جاتے ہیں، پھر جب پورے ڈبے فارغ ہوتے ہیں تب دعا ہوتی ہے، جب تک بیٹھے رہو. اور دعا جو ہے وہ متمم صلات ہے, نماز کو مکمل کرنے والی چیز ہے. اور نماز کو مکمل کرنے والی چیز کے بیچ میں آپ صدقے کے وصول کے ذریعے سے ڈسٹرب نہیں کر سکتے, اس لیے وہ صحیح نہیں ہے. جب سلام پھیرنے کے بعد میں آپ صدقے کا ڈبہ دعا سے پہلے ٹھیک نہیں ہے, تو تراوی کے بیچ میں جو لوگ چندہ کرتے ہیں بتاؤ کتنا صحیح ہے. اس کے تو ناجائز ہونے میں کوئی شبہ نہیں, وہ بالکل غلط چیز ہے. جبر کرنا ہے لوگوں پہ, محبوس کرنا ہے لوگوں کے وقت کو, ڈسٹرب کرنا ہے نماز کو, اس کی اجازت نہیں ہوگی شرعاً. چندہ نہیں دیں گے پھر, ارے بھائی کیا تم چندے کے اتنے لالچی حریص ہو, لوگوں سے مانگو جس کے دل میں دینا ہے دے گا, مجبور کیوں کرتے ہو اس کو کہ بھائی چار رکعت کے بعد اب چندہ ہوگا, دس منٹ ہو رہے اپیل, آٹھ رکعت کے بعد چندہ ہوگا دس منٹ. بعض جگہوں پہ تو ہر چار رکعت کے بعد سسٹم شروع کیا ہوا ہے یہاں کے لوگوں نے. یہی کام اگر مولوی کرتا تو بڑا بدنام کرتے اس کو. اچھا ہے کہ غیر مولوی کر رہے, کیونکہ ہمارے پاس چندے مولوی کرتے ہیں تو مولویوں کو بدنام کرتے ہیں. امریکہ کی ایک چیز مجھے بہت پسند ہے, یہاں غیر مولوی زیادہ چندہ کرتے ہیں تو مولویوں کو ایکسکیوز مل گیا ہے, وہ اتنی بے وصولی کرتے بھی نہیں جتنی وہ لوگ کر ڈالتے ہیں. تو خیر سب سے پہلے جو ہے وہ درود شریف کا حکم دیا جاتا ہے. اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ دن ہفتے بھر کے پورے اوقات میں, رات اور دن میں, مشغول اور غیر مشغول وقت میں درود شریف کا اہتمام رکھا کرو. اب پڑھنے کو نہیں کہا جاتا, حکم ہے یہ قرآن پاک کا, اس لیے سنا دیا جاتا ہے. بقیہ یہ ہے کہ نوافل میں سب سے بیسٹ چیز درود شریف ہے, فرائض اور واجبات اور سنتوں کے علاوہ بہترین چیز ہے. اس کے اہتمام کی ترغیب دی جاتی ہے, کثرت سے پڑھو, چلتے پھرتے پڑھو. کثرت جو آدمی مجھ پر درود شریف کثرت سے پڑھے گا اس پر میری شفاعت واجب ہے, ایک روایت ہے حکم قال علیہ السلام. کثرت کی حد علماء کے نزدیک 300 کی حد ہے, 300 تک اگر کوئی پڑھے گا روزانہ تو کثرت میں آ جائے گا. کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں میں اس کا حساب ہو جائے گا جو 300 مرتبہ درود شریف پڑھا کرے گا. وہ دراصل اپنے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے رحمت کی درخواست ہے, چونکہ جمعہ میں آنے والی امت اکثر ہوتی ہے, اگر وہ سارے اس کا اہتمام کریں تو پوری امت شامل ہو جائے گی رحمت کی درخواست میں اللہ پاک سے. چونکہ جو حضور پر ایک مرتبہ دعا کرتا ہے اللہ پاک 10 رحمتیں اس پر متوجہ فرماتے ہیں. اور درود شریف جو ہے وہ امت کو دین پر محفوظ رکھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. بہت سے لوگوں کو یہ راز نہیں معلوم ہے, درود شریف سے دین محفوظ ہوتا ہے, چونکہ دین میں اساس توحید ہے. اور توحید کو میں خلل اگر کسی چیز سے اس امت میں آ سکتا تھا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ سکتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے کمالات اتنے زیادہ ہیں کہ لوگ آپ کو اللہ سے ملا دیتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چند معجزے دکھائے, لوگوں نے خدا کا بیٹا بنا لیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات تھے وہ حضور کی امت میں ہزاروں لاکھوں اولیاء نے بتا دیے کر کے, تو حضور تو بہت آگے کی چیز ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام اولیاء کے برابر کا ہے, نہیں, وہ پیغمبر ہیں اپنی جگہ, بہت بڑے العظم پیغمبروں میں سے ہیں. لیکن وہ جو کمالات انہوں نے دکھائے, مردے کو زندہ کر دینا, مبروس کو اچھا کر دینا, نابینا کو بینا کر دینا, پھونک مار کے اڑا دینا پرندے کو مٹی کے, یہ جو کام تھے یہ تو امت میں بے شمار اولیاء نے کیے ہیں, صحابہ نے کیے ہیں. تو پچھلی امتوں میں ایسے کمالات کو مخلوق کی طرف منسوب کرتے ہی وہ مخلوق خدا کا درجہ لے لیتی تھی, جیسے عیسیٰ کی طرف منسوب کرتے عیسیٰ علیہ السلام خدا کا درجہ لے لی, بیٹا بنا لیا. دجال کی طرف منسوب ہو گئے, دجال خدا کا درجہ لے لے گا, اس لیے خدائی کا دعویٰ کر دے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اس سے ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ ہیں, تو وہ خدا کیسے نہیں بنتے؟ اس لیے اللہ پاک نے مین پوائنٹ سے ہی اہتمام فرمایا کہ یہ امت چونکہ قیامت تک چلنے والی ہے, اگر شرک آ گیا تو مذہب ہی ختم ہو جائے گا, اسے درود شریف دیا ہے. چونکہ درود شریف پڑھنے والا شرک نہیں کرتا حضور کے ساتھ, اس کے رازوں میں سے ایک راز یہ بھی ہے. چونکہ درود شریف پڑھنے والا اللہ سے کہتا ہے کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ ہونے سے رہے, چونکہ وہ اے اللہ کہہ کے اللہ سے کہہ رہا ہے, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الوہیت سے ہٹا بچا لیتا ہے بندہ درود شریف پڑھنے والا. اب حضوری اگر اللہ نہیں ہے تو دوسرے کا تو پھر کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. غوث اعظم کا تو کوئی سوال ہی کسی شمار میں نہیں آتے پھر وہ. اور دوسرے اولیاء اقطاب ابدال جتنے بھی ہیں صحابہ میں سے پھر کسی کا بھی نہیں آئے گا. وہ عشرہ مبشرہ میں سے کوئی نہیں آئے گا, اہل بیت میں سے کوئی نہیں آئے گا. یہ ہے درود شریف کا راز. راز تو بہت ہیں, ایک راز میں نے سنا دیا آپ کو. اس کے اہتمام کی تاکید کی جاتی ہے کہ روزانہ درود شریف کی کثرت کی جائے. جس روز مجھ کو یاد محمد نہ آ سکی وہ دن نہیں ہے عمر وفا کے حساب میں. جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کسی امتی نے نہیں پڑھا وہ دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی امتی کا جفا کا دن ہے, بے وفائی کا دن ہے, بے وفا امتی ہے, جفا والا امتی ہے, غدار امتی ہے, دھوکے باز ہے, تعلق جتاتا ہے تعلق دکھاتا نہیں. یہ مطلب ہے. اس کے بعد جو ہے چونکہ وقت بہت تھوڑا ہے مجھے سمیٹنا بہت زیادہ ہے, خیر اگر نہیں ہو سکا تو اگلی مرتبہ میں دیکھیں گے بات کو. چونکہ یہ مضمون چونکہ ہر جمعہ میں آپ سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ کیا چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حضرات عشرہ مبشرہ کا نام لیا جاتا ہے, ان کے لیے دعا کی جاتی ہے, ان کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں. پھر اہل بیت کا نام لیا جاتا ہے, ان کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاص الفاظ ان کے لیے استعمال فرمائے, ایک ایک ورڈ, چونکہ جمعہ میں خطبے میں تو تھوڑا ہی ہوتا ہے نا بھائی, ایک ایک جملہ ان کے لیے, جیسے اللہم اغفر للعباس وولدی, حضور نے ہی دعا دی تھی اصل میں, اس لیے اس کو دہرا دیا جاتا ہے. اقضاہم علی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کی قوت کو بیان فرمایا ہے اس میں. چونکہ جہاں سے لوگوں میں خوارج میں اختلاف ہوا تھا وہ یہی تھا کہ حضرت علی میں فیصلے کی قوت نہیں ہے اس لیے جھگڑے ہو رہے ہیں. حضور نے فرمایا کہ سب سے زیادہ فیصلے کی صلاحیت اس آدمی میں ہے. خوارج نے اسی لیے تو جھگڑا کیا تھا نا بھائی, کہ عثمان کے شہیدوں کو, عثمان کے قاتلوں کو پکڑا نہیں جا رہا, حضرت عثمان شہید کے قاتلوں کو پکڑا نہیں جا رہا, ان میں قوت فیصلہ نہیں ہے. اور ان بیوقوفوں کو کیا معلوم کہ قوت فیصلے کی وجہ سے ہی نہیں پکڑ رہے تھے, کیونکہ اس وقت وہ فیصلے کا موقع نہیں تھا. 500 آدمیوں کو ایک ساتھ مارتے تو ایک نیا فتنہ نہیں کھڑا ہو جاتا وہاں پہ, چونکہ 500 شریک تھے اس میں پورے. تو اسی لیے حضرات اہل بیت کا بھی نام لیا جاتا ہے. پھر جنرل صحابہ کا نام لیا جاتا ہے. وجہ اس کی خاص یہ ہے کہ ہمارے پاس دو چیزیں ہیں, ایک تو سارے صحابہ محترم ہیں, دوسرے ان کی میں درجہ بندیاں ہیں, مرتبے الگ الگ ہیں. جیسے پیغمبر سب عزیز ہوتے ہیں محترم ہوتے ہیں لیکن ان میں درجہ بندی ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض, پیغمبروں میں ہم نے آپس میں فضیلتیں دی ہوئی ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ مجھے حضرت یونس کے مقابلے میں بڑھا چڑھا کے مت پیش کرنا, لا تفضلونی على یونس ابن متی, یہ حضور نے فرمایا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے انداز میں حضرت یونس کے مقابلے میں میری فضیلت نہ سنانا کہ ان کی تحقیر ہو, چونکہ کسی پیغمبر کی تحقیر جائز نہیں ہے. چونکہ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں تھے, وہاں انہوں نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا تھا, تو لوگ جو ہے نا گڑبڑ کریں گے اس میں, اس لیے آپ نے خاص طور پر نصیحت فرمائی تھی. ورنہ یہ مطلب نہیں کہ دونوں ایکول ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کے بھی ایکول نہیں ہیں. تو دو باتیں ہیں, ایک تو یہ کہ نفس صحابہ کی پوروں کی عظمت دل میں ہونا, دوسرے کہ صحابہ میں تقسیم نہیں ہونا اہل بیت اور غیر اہل بیت کی. چونکہ امت میں اختلاف کا اسٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ صحابہ میں ایک تقسیم ہے اہل بیت اور غیر اہل بیت سے, وہاں سے شروع ہوا ہے امت میں اختلاف, وہیں سے پھر شیعہ سنی کا اختلاف شروع ہوا. اور جب تک یہ اختلاف رہے گا شیعہ سنی کبھی ایک نہیں ہو سکتا, آپ بول کے دیکھو خالی. اور ایک ہونے کی کوئی شکل ہی نہیں ہے جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے. شیعہ جب تک توبہ نہ کریں اپنے بدعقیدگی سے اس وقت تک جوڑ کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور اسی وجہ سے دشمن اس راز کو جانتا ہے تو ہمیشہ سنیوں کے خلاف شیعوں کو استعمال کیا جائے گا اور کیا جاتا رہا ہے. پوری تاریخ ان کی شاہد ہے, 1400 سالہ تاریخ ہے ان کی پوری, یہی ہے کہ اگر سنی مسلمانوں کو مارنا ہے تو ان کو ساتھ لے لو ختم, یہ بالکل ساتھ دیں گے. ہاں ان کو تو مارنا ہی مارنا ہے, ہر زمانے میں دہرائی گئی ابھی بھی دہرائی جا رہی ہے. اس لیے حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے جو کام کیا تھا وہ یہ ہے کہ اہل بیت اپنی جگہ پر صاحب فضیلت ہیں لیکن خلفائے راشدین کے مقابلے میں نہیں. خلفائے راشدین جو ہیں حضرت ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم، ان کا مرتبہ پورے صحابہ میں بڑا ہے بشمول حضرات اہل بیت کے. اہل بیت تو مریدوں میں شامل تھے، ان کے مسترشدین میں سے تھے. اہل بیت الگ چیز ہے، اپنی جگہ پر صاحب فضیلت ہیں، لیکن خلفائے راشدین سے ان کا جوڑنا یہ غلط تکا ہے. اس لیے وہ بتاتے تھے. اور پھر ترتیب خلافت علی ترتیب الفضیلہ علی ترتیب الخلافہ، فضیلت کی ترتیب خلافت کی بیس پر ہے. جو پہلا خلیفہ وہ سب سے بڑا، جو دوسرا اس کے بعد سب سے بڑا، جو تیسرا اس کے بعد سب سے بڑا، جو چوتھا اس کے بعد سب سے بڑا. یہ ممکن نہیں ہے کہ جو چوتھا ہے وہ پہلے کے آگے آ جائے، یا دوسرے کے آگے آ جائے، یا تیسرے کے آگے آ جائے. یہ سمجھانے کے لیے ہوتا تھا وہ، کیونکہ بعض لوگ خلفائے راشدین کو تو مانتے ہیں لیکن ترتیب ہیرا پھیری کی کر دیتے ہیں. جو سب انسپکٹر ہے وہ انسپکٹر، جو انسپکٹر ہے وہ سب انسپکٹر. اب انسپکٹر کے سامنے سب انسپکٹر کو آپ بولیں کہ یہ انسپکٹر صاحب ہے اور یہ سب انسپکٹر ہے، بے عزتی نہیں ہے اس کی، بے حرمتی نہیں ہے اس کی، بے حرمتی ہے. اور اسی لیے وہ جو قوالیاں چلی علی کا پہلا نمبر فلاں 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 فلاں، یہ کفر کی باتیں ہیں. ان کا سننا حرام، ان کا سنانا حرام، ان کا رکھنا حرام، کیونکہ یہ بدعقیدگی کو پھیلانے کی بنیادیں ہیں. اور ایسے انداز میں چلایا گیا کہ لوگ کہہ رہے ہیں یار قوالی ہے بڑی زبردست، کیا دھن ہے اس کی، کیا میوزک ہے اس کی، اور کیا راگ ہے اس کی، اور کیا فلاں ہے اور کیا فلاں ہے، اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ بےمانی سکھائی جا رہی اس میں. اسی لیے ایسے قوالی پڑھنے والوں کے انجام بھی بہت برے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ بعض مرتبہ ان کی قبر میں سے سانپ نکلتے ہوئے دیکھے گئے ہیں. چونکہ ترتیب الفضیلہ علی ترتیب الخلافہ، فضیلت کی ترتیب خلافت کی ترتیب پر ہے. جو پہلا، اور وہ سب حق پر ہیں، یہ نہیں کہ خلیفہ غلطی سے خلیفہ بن گئے، ایسا نہیں. اس لیے حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے ان باریکیوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ خطبہ مقرر کیا. چونکہ صحابہ پہ تنقید آ گئی، تنقیس آ گئی، ان کو غیر معتبر، غیر مستند ہونا، ان کا آپس میں لڑنا بیان کیا گیا، تو لوگوں کا اعتماد ختم ہو جائے گا. اور نہ صرف اعتماد ختم ہوگا، پیغمبر پر سے بھی اعتماد ختم ہو جائے گا. بولیں گے پیغمبر سے کیسا اعتماد؟ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ پیغمبر کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ ان کی تربیت کرتے، نعوذ باللہ من ذالک. وہ غیر تربیت یافتہ تھے، اس لیے آپس میں لڑتے تھے، اس لیے انہوں نے ایک دوسرے کے حقوق کو غصب کیا، ایک دوسرے کا حق مارا، اقتدار میں ایک دوسرے کو پچھاڑتے تھے. بہت بہت دور جاتی ہے. اس لیے کسی نے کسی کا حق نہیں مارا. حضرت صدیق اکبر کی موجودگی میں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان کے اوپر جانا ہے کسی کو. حضرت عمر فاروق کی موجودگی میں کوئی خیال بھی نہیں کر سکتا تھا اہل بیت میں سے کسی کو کہ ان کے اوپر جانا ہے. یہ تو سارے مریدین، معتقدین اور شاق تھے. یہ ہے وہ سیکرٹ کہ اللہ یہ بتانے کے لیے کہ صحابہ پورے کے پورے قابل احترام ہیں. اسی لیے پورے صحابہ کی حدیثیں بھی اللہ اللہ فی اصحابی، وہ جو ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں زبان کھولنے سے، یعنی ان کی مخالفت میں زبان کھولنے سے. حدیث شریف ہے. اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ صحابہ میں سے کسی سے بھی نفرت کرنا نفاق کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے. جو صحابہ پہ تنقید کرتا ہے وہ منافق ہے، آپ حکم لگا سکتے ہو، کیونکہ یہ حضور کا ارشاد ہے. لا یبغضہم الا منافق، حضور نے فرمایا کہ ان سے نفرت اور بغض وہی رکھ سکتا ہے جو منافق، کسی بھی صحابی سے، حضرت معاویہ ہوں یا کوئی اور ہوں. یہ منافقت ہے یہ، کہ حضور کے پاس تو اتنے معتمد علیہ تھے وہ کہ حضور نے وحی کی کتابت ان کو سونپا تھا. وہی تو چند ہی لوگ لکھتے تھے نا، اس میں سے حضرت معاویہ بھی تھے. حضور کے تو اتنے بھروسے والے تھے وہ، اتنے ٹرسٹیبل تھے. ہو گیا کہ وقت؟ اس لیے تمام صحابہ کی بھی فضیلت ہونا، پھر صحابہ کی فضیلت کا مطلب اہل بیت سے محبت نہیں ہونا نہیں ہے. اہل بیت کی فضیلت اپنی جگہ پر، اس لیے اہل بیت کو بھی ذکر کرتے، کیونکہ جو لوگ اہل بیت سے محبت کا ڈھونگ رچاتے ہیں وہ اہل بیت کی محبت کا ڈھونگ رچا کے امت کو دین سے کاٹتے ہیں. تو اس لیے یہ سمجھتے ہیں کہ خلفائے راشدین سے اور دوسرے صحابہ سے محبت کرنے والا اہل بیت سے محبت نہیں کرتا، اس لیے عمر ابن عبدالعزیز نے اہل بیت کا ذکر خاص طور پر کیا کہ وہ حضور کا خاندان ہے، جب حضور کے صحابی سے ہمیں محبت ہے تو خاندان سے کیسے نہیں ہوگی، وہ صحابی بھی ہیں پھر گھر والے بھی ہیں، آپ کو کسی سے بھی محبت ہوگی تو اس کے گھر والوں سے نفرت کرو گے، آپ اس کے بچوں سے نفرت کرو گے، آپ کر کے دیکھو محبت کا پتہ چل جائے گا، وہ دھتکار دے گا کہ صاحب تم مجھ سے تو دوستانہ جتاتے ہو اور یہ بچے پہ تم نے تھپڑ لگا دیا، اس پہ آپ نے تھوک دیا ہے، نکلو یہاں سے، دوسری مرتبہ صورت مت دکھانا میری، محبت کرنا ضروری ہے، تو سارے صحابہ سے بھی محبت ضروری ہے، اہل بیت سے بھی محبت ضروری ہے، خلفائے راشدین سے بھی محبت ضروری ہے، پھر مرتبے میں جو جس کا مرتبہ ہے اس کو وہ مرتبہ دینا بھی ضروری ہے، یہ ہے وہ راز. ٹائم نہیں رہا، پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کسی وقت سنتیں پڑھ لیں گے.